بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، پیش خدمت ہے مفتی نذیر احمد صاحب قاسمی مدر العالی کا یہ بیان، موضوع سچی باتیں. مقام سالانہ جلسہ دار العلوم بلالیہ جلال آباد احمد قدر لال بازار سری نگر کشمیر، تاریخ 19 اگست 2007 عیسوی، مطابق 5 شعبان المعظم 1428 ہجری بروز اتوار. سننے والوں سے استدعا ہے کہ فیاض احمد خان شہید گنج کو بھی اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، محترم، الحمد للہ دوپہر سے اب تک ایمان افروز اور انتہائی قیمتی باتیں ہم سب کے لیے علمی اور عملی اور روحانی ذخیرے کے طور پر ہمارے سامنے آئیں. میں ذہنی طور پر اس وقت تیار نہیں تھا، لیکن مجھے اچانک حکم دیا گیا کہ تم بھی کچھ باتیں کہو، تو میرے ذہن میں ایک ایسا مضمون آیا جو میرے بہت سارے بھائیوں کے لیے کڑوا ہوگا. بزرگ دوستو، اگر کہیں حفظان صحت کا جلسہ ہو رہا ہو اور تم لوگوں کو جمع کیا جائے کہ ضرورت کے لیے تمہیں سمجھایا جائے گا صحت کی حفاظت کے لیے تمہیں کیا کیا کرنا ہوگا، تو ظاہر ہے حفظان صحت کے اصول سمجھاتے ہوئے یہ بھی کہا جائے گا کہ آپ سگریٹ مت پیئیں، کیونکہ اس سے آپ کو تکلیف نقصان ہوگا، صحت کا نقصان. اور جب یہ بات کہی جائے گی تو بہت سارے سننے والوں کو تکلیف ہوگی جو اس عادت میں جو اس کے عادی ہوں گے، ظاہر ہے ان کے لیے یہ بات کڑوی ہوگی، لیکن حفظان صحت کے اصول بیان کرنے والوں کو تو کہنا ہی ہوگا. ٹھیک اسی بات، حفظان صحت کے اصول بیان کرنے والے اگر یہ کہیں گے کہ آپ صبح سویرے اٹھیے تاکہ صبح کی تازہ ہوا سے آپ اپنی صحت کو فائدہ پہنچا سکیں، تو ظاہر ہے جو لوگ 8 بجے تک صبح اٹھ سونے والے ہیں ان کے لیے یہ بات کڑوی ہوگی، لیکن چونکہ ان کو کڑوی لگے گی اس لیے حفظان صحت کا اصول بدلا نہیں جائے گا، اصول بہرحال وہی رہے گا. حفظان صحت کے اصول والے اگر یہ بیان کریں گے کہ کھانا خوب چبا کر کے کھائیے، اس کے نتیجے میں آپ کے معدے پر زیادہ لوڈ نہیں پڑے گا، تو ظاہر ہے وہ سننے والا جو چبا کر کھانے کا عادی نہیں ہے وہ کہے گا یہ تو ہمارے لیے مشکل چیز بتائی جا رہی ہے، ہمیں یہ قبول نہیں. لیکن قبول نہیں اس بنا پر حفظان صحت کا اصول بدلا نہیں جا سکتا، اصول وہی بیان ہوگا. اگر حفظان صحت کے اصول بیان کرنے والے کہیں گے پانی ابال کر کے پیجیے ورنہ تو آپ کو طرح طرح کے انفیکشن ہو سکتا ہے، تو بہت سارے وہ بھائی جو اس کے عادی نہیں ہوں گے، جو اس کو سمجھیں گے یہ مشکل کام ہے، تو وہ کہیں گے صاحب یہ تو مشکل بات بتائی جا رہی ہے، ہمیں یہ سوچ نہیں کر رہی ہے، ہمیں یہ قبول نہیں ہے. چونکہ سننے والوں کو قبول نہیں ہے اس لیے حفظان صحت کا اصول تو بدلا نہیں جائے گا، اصول بہرحال وہی بیان ہوگا. تو ٹھیک اسی طرح سے جو بات مجھے اس ذہن میں آئی وہ میرے بہت سارے بھائیوں کو کڑوی لگے گی اور بہت سارے بھائیوں کو اس سے انشرح ہوگا، بہت ساروں کی امید اور غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ بات بیان نہیں کی جاتی، بات خود پسند بیان کی جاتی ہے، بار بار بیان کی جاتی ہے، لیکن انداز ایسا ہوتا ہے کہ سننے والا صاف صاف نہیں سمجھ پاتا یہ کہنا کیا چاہتے ہیں. جب بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں سنت اپنائیے، جب بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے زندگی کو اختیار کیجئے، جب بیان کرنے والے کہتے ہیں حضور کی شکل، حضور کی وضاحت، حضور کا طریقہ زندگی، پیدا ہونے سے لے کر موت تک، صبح سے لے کر شام تک جو کچھ بھی تھا اس کو اپنانا ہے اور یہی سیرت ہے، یہی سنت ہے، تو بیان کرنے والا کہہ جاتا ہے لیکن سننے والا واضح طور پر نہیں سمجھ پاتا ہے کہ مجھے کس چیز کا مطالبہ ہو رہا ہے. اس لیے میں نے یہ سوچا کہ میں صاف صاف وہ بات کہوں جو ہمارے بزرگ انتہائی مہذب انداز میں کہتے ہیں، اس بات کو میں واضح لفظوں میں کہوں گا اور یقیناً کچھ لوگوں کو کڑوا لگے گا، کچھ لوگوں کو برا لگے گا، کچھ لوگوں کو انشرح ہوگا، کچھ لوگوں کو بصیرت حاصل ہوگی. مگر وہ کیا ہے وہ بات جو مجھے کہنی ہے وہ میں عرض کیا دیتا ہوں. اس وقت ساری دنیا میں جن چند باتوں پر مسلمانوں کے ساتھ زبانی، قلمی اور فکری جنگ چل رہی ہے، ان میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا لباس باقی رہنا چاہیے یا ختم ہو جانا چاہیے. ہمارے بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے کوئی لباس مقرر نہیں کیا ہے, اور بعض لوگ بحث بھی کرنے لگتے ہیں اسلام میں کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہے. یہ بات کیوں کہی جاتی ہے؟ کیا اس کے معنی یہ ہے کہ واقعی اسلام میں کوئی لباس مقرر نہیں ہے اور انہوں نے بڑی تحقیق کر لی ہے اور کہیں ان کو ملا حکم نہیں ملا ہے اسلام کے لباس کے متعلق, اس لیے انہوں نے یہ بات کہی ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا معاملہ ایسا ہی ہو کہ ان کے علم اور مطالعے میں کہیں یہ بات نہ آئی ہو کہ اسلام نے کون سے لباس پہننے کا حکم دیا ہے, اس لیے وہ یہ بات کہتے ہوں. لیکن زیادہ تر اس طرح کی بات کہنے والے دراصل ایک بیمار ذہنیت کے شکار ہو گئے ہیں, وہ ہے کہ مغربی قوموں کا لباس ان کے ذہنوں پر مسلط ہو گیا ہے, اور مسلط ہونے کے نتیجے میں وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اس اپنے پسندیدہ لباس کو چھوڑ دیں. اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں, لہٰذا کہتے جو ہیں کہ اسلام میں کوئی لباس نہیں ہے, جیسے چاہیں اسلام لباس اختیار کریں, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. بعض لوگ تو ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں اسلام بڑا وسیع مذہب ہے, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے, ایسے جیسے چاہیں ہم لباس پہن سکتے ہیں. اس بیچ میں بہت سارے وہ ہمارے نوجوان خاص طور پر جو اسلامی لباس پہننا چاہتے ہیں ان کو بھی کبھی کنفیوز کر دیا جاتا ہے, کبھی پریشان کر دیا جاتا ہے, اور کبھی ان کے اسلامی لباس پر تان و تشنیع ہوتی ہے, اور وہ کبھی دل مسوس کر رہ جاتے ہیں, کبھی تردد کا شکار ہوتے ہیں. کبھی ہمارے علماء سے پوچھتے ہیں جی اسلام میں کون سا لباس ہے, تو ہمارے بعض علماء بیان بھی نہیں کر پاتے اسلام میں کون سا لباس ہے. دوستو تمہید کو چھوڑ کر کے میں ایک نقطہ عرض کرتا ہوں, وہ یہ کہ اسلام جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اس حکم دینے کے دو طریقے ہیں. ان دو طریقوں کو سمجھنے کے لیے ایک مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور وہ کسی طبیب معالج کے پاس جا کر کے اپنا معائنہ کرائے, معالج نے اس کا معائنہ کیا, اور معائنہ کرنے کے بعد اب اس کو پرہیز بتائے گا. پرہیز بتانے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اسے یہ کہتا ہے کہ آپ فلاں فلاں چیز استعمال کریں گے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. دوسرا طریقہ ہے وہ یوں کہے گا فلاں فلاں چیز استعمال نہیں کرنا, باقی سب کچھ. یہ دونوں طریقے رائج ہیں, اور سارا قدیم طب اپنے اندر پورا باب اس کا رکھے ہوئے ہے کہ پرہیز بتانے کے ضابطے کیا ہیں. فرض کیجیے ایک آدمی کہ گردے کی خرابی ہے, کہ وہ طبیب کے پاس جاتا ہے, طبیب نے اس کے لیے دوا تجویز کی, اور ساتھ میں یہ کہے گا کہ صاحب جو گردوں کو تکلیف پہنچانے والی غذائیں ہیں وہ آپ نہیں کھائیں گے, مثلاً پالک نہیں کھائیں گے, مثلاً ٹماٹر نہیں کھائیں گے, مثلاً کلیجی نہیں کھائیں گے, اور کون کون سی چیزیں ہیں وہ وہی بتائے گا, اور چند چیزیں متعین کر کے کہے گا اس کے علاوہ باقی جو چاہو تو کھاؤ. دوسری تربیت یہ ہے کہ بیمار ڈاکٹر کے پاس گیا, معالج نے اس کا معائنہ کیا, اور اس کے بعد اسے یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ صرف فلانی چیز کھائیں گے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کھانا, تو باقی ساری چیزوں سے بند کر دی. ٹھیک یہی مثال ذہن میں رکھ کر آپ دیکھیے, جب حکم دیا جائے گا اسلام کی طرف سے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ تم فلانا کام کرو گے اس کے علاوہ نہیں, اور دوسرا طریقہ ہے کہ فلاں فلاں کام نہیں کرنا, باقی سارے طریقے جاری ہیں. لباس کے معاملے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسرا والا طریقہ اختیار کیا. آپ نے یہ نہیں فرمایا فلانا لباس پہن لینا, بلکہ یہ فرمایا فلانا لباس نہیں پہننا, فلانا لباس نہیں پہننا, اس کے علاوہ باقی جو لباس تم پہنو گے وہ میرا مصنوع لباس ہوگا. یہاں سے لوگوں کو کنفیوژن شروع ہو جاتا ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس متعین نہیں کیا فلانا والا لباس پہنو, بلکہ یہ فرمایا فلاں قسم کا لباس نہیں پہننا, فلاں قسم کا لباس نہیں پہننا, اس کے علاوہ باقی جتنے لباس ہوں گے جو مسلمان جو ان لباسوں میں سے کوئی سا لباس پہنے گا وہ اسلامی لباس قرار پائے گا. میں مثال کے لیے میں بالکل نیچی سطح پر آ کر کے تین سی باتیں اور اونچے درجے کی ایمان افروز باتیں تو آپ نے سنی, وقت کافی ہو چکا ہے, آپ میں سے بہت ساروں کو تھکاوٹ ہے, اس لیے میں بالکل نچلی سطح پر آ کر عرض کرتا ہوں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ صاحب یہ سبھی پہننے کا حضور نے کہیں حکم نہیں دیا, لیکن جن جن لباسوں کو نبی علیہ السلام نے منع کر دیا ہے منع شدہ لباسوں میں بھی صدری نہیں آتی ہے. جب منع شدہ لباسوں میں یہ نہیں آتی ہے تو لہذا یہ شرعی لباس میں داخل ہو گئے. خیر, تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کی تعیین نہیں فرمائی فلانے قسم کا لباس پہن لینا, کیوں نہیں فرمائی؟ کیا نبی علیہ السلام کے پاس احکامات نہیں تھے؟ کیا آپ کو کوئی رکاوٹ تھی؟ کیا نعوذ باللہ من ذالک آپ کو معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ میں کون سا لباس امت کے لیے جاری کر دوں؟ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے. دراصل جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ شانوں نے قیامت تک کے لیے دنیا کے تمام قوموں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا تھا, اس لیے قیامت تک کے تمام معاملات آپ کی نگاہوں کے سامنے رہتے تھے. دنیا کے تمام قوموں کے حالات آپ کے نظروں کے سامنے رہتے تھے. آپ یہ جانتے تھے کہ میرا یہ دین دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گا, اور آپ بار بار اس کی بشارتیں بھی احساس فرماتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا, تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک درخت گواہی نہیں دیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک پتھر گواہی نہیں دیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. لا تقوم الساعۃ حتى يشهد الحجر والمدر والشجر, تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک یہ تمام چیزیں گواہی نہیں دیں گی. اور ایک حدیث نے فرمایا, تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ہر کچے اور پکے گھر میں میرا دین داخل نہیں ہو جائے گا. تو میں آپ کو معلوم تھا کہ میرا دین پورے عالم میں پھیلنا ہے, ظاہر پورے عالم میں پھیلنا ہے, تو دنیا کے ہر قوم کو اسلام میں داخل ہونا ہے. اور جب ہر قوم کو اسلام میں داخل ہونا ہے, اب اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ والا لباس پہن لینا, تو ظاہر ہے یا تو اس کو سردیوں کا لباس بن آپ کو اختیار کرنا تھا یا گرمیوں کا لباس. اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین جس سرزمین میں رہے ہیں, یعنی سرزمین حجاز, مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ, وہاں چونکہ گرم ملک ہے اس لیے آپ کو حکم دینا پڑتا پھر ایسا لباس پہنو جو گرمیوں میں لباس پہنا جاتا. اس کے لازمی معنی یہ نکلتے کہ جو سردیوں میں رہنے والے لوگ ہوتے وہ جب اسلام قبول کرتے تو حضور کا لباس اختیار نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ وہ تو سردی میں ٹھہر جاتے. اگر وہ گرمیوں کا انتظام کرتے تو خلاف سنت ہو جاتا, اور اگر وہ حضور کا بتایا ہوا لباس چھوڑ دیتے اپنا موسمی لباس اختیار کرتے تو وہ حضور کے خلاف ہو جاتے. اس لیے امام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کی تعین نہیں فرمائی. اور اگر آپ سردیوں کا لباس پہنواتے, مثلا حضور حکم دیتے پھیرن پہننا ضروری ہے, تو ظاہر ہے عرب کے لوگ تو پھیرن پہن نہیں سکتے تھے, کیونکہ وہ تو پھیرن کی گرمیوں کی وجہ سے وہاں پریشان ہو جاتے. وہاں تو ویسا کپڑا پہننا بھی مشکل ہے, پھیرن کی تو بات ہی نہیں ہے. تو اب اگر آپ لباس کی تعین فرماتے تو یا سرد موسم کی رعایت کرتے یا گرم موسم کی رعایت کرتے. سرد موسم کی رعایت کرتے تو گرم ملکوں کے رہنے والوں کے لیے مشکلات, اور اگر گرم ملک کی رعایت کرتے تو سرد ملک میں رہنے والوں کے لیے مشکلات ہو جاتی. اس لیے آپ نے لباس کی تعین اس طرح نہیں فرمائی جس طرح سے دوسرے احکام مقرر فرما دیے. بالکل ایسے ہی جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں انسان کو کیا کیا کھانا ہے, آپ نے یہ نہیں فرمایا فلاں چیز کھاؤ فلاں چیز کھاؤ فلاں چیز کھاؤ. اگر وہ چیزیں طے کر دیتے فلاں فلاں چیز کھاؤ, تو یقین جانیے ہمارا چاول حرام ہو جاتا, کیونکہ حضور نے زندگی میں چاول کبھی کھایا ہی نہیں. ہماری دالیں منع ہو جاتی کیونکہ حضور نے دال کھائی ہی نہیں. یہ چائے کبھی نہیں جائی جاتی کیونکہ حضور نے کبھی چائے پی ہی نہیں. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا فلاں فلاں چیز کھاؤ اس طرح باقی چیزیں حرام ہیں. باقی چیزیں حرام ہو جاتی تو ساری دنیا کی چیزیں حرام ہو جاتی, سوائے ان چند چیزوں کے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمائی تھی. کم سے کم سیب بھی جائز نہ رہتا, کیونکہ سیب بھی حضور نے نہ دیکھا ہے نہ کھایا ہے. بس یہی وہ حکمت وہاں بھی رکھی گئی. غرض یہ وجہ رہی ہے جس کی بنا پر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کی اثباتی تعین, ثبوتی تعین, ایجابی تعین نہیں فرمائی, سلوی تعین فرمائی ہے. سلوی تعین کا مطلب فلاں فلاں کر قسم کے لباس نہیں پہننا, باقی سارے لباس تم پہن سکتے ہو, اس کا مطلب یہی نکلتا ہے. لہذا جو ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں اسلام میں کوئی لباس نہیں ہے, وہ غلط فہمی کا شکار ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی زندگی کے اہم ترین شعبے کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں دی. اور اس کے معنی یہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں جو لباس پر بحثیں آتی ہیں اور لباس کے متعلق جو سینکڑوں حدیثیں ہیں, ان سینکڑوں حدیثوں کا کوئی مطلب نہیں ہے. یا جو کوئی شخص یہ کہے گا اسلام میں کوئی لباس نہیں ہے, تو وہ جو حدیث کی کتابوں میں اور فقہ کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں اور اصلاح معاشرہ کی کتابوں میں لباس کے متعلق احکامات, اصول, آداب, محرمات, وہ تمام چیزوں کے بیان کی جاتے ہیں, وہ کس کے لیے ہیں پھر؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اسلام نامکمل مذہب ہے. جب کوئی آدمی یہ کہے گا اسلام نے کوئی لباس مقرر نہیں کیا, دوسرے لفظ میں وہ یہ کہتا ہے کہ اسلام نامکمل مذہب ہے. لباس انسان کی زندگی کا اہم ترین جز ہے, اور اس کے بغیر انسان دنیا میں زندہ رہ بھی نہیں سکتا ہے. اس لباس کے متعلق اسلام نے کوئی حکم نہیں دیا, تو دوسرے لفظ میں اسلام نامکمل مذہب ہے. لہذا یہ بات ہرگز درست نہیں ہے جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اسلام میں کوئی لباس مقرر نہیں ہے, غلط ہے. یا یہ لا علمی ہے, یا یہ جہالت ہے, یا یہ کسی اور لباس کی چاہت ہے. الفاظ ظاہر یوں کیا جاتے ہیں بزرگوں. تو پھر لباس کے متعلق اسلام کا رابطہ اصل میں ہے کیا؟ تو پھر یہ یاد رکھنا چاہیے, اسلام میں لباس کے اندر پانچ قسم کی پابندیاں لگا دی. ان پانچ قسم کی پابندیوں کو اختیار کر لینے کے بعد جو لباس بھی دنیا کا مسلمان اختیار کرے گا وہ اسلامی لباس قرار پائے گا. اس میں سے پہلی پابندی یہ ہے, ایسا لباس نہیں پہنو گے جس لباس پہننے کے باوجود تم ننگے ہو جاؤ. یہ پابندی کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہ نے ارشاد فرمایا, جس میں اللہ تعالیٰ سامنے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے زمین میں طرح طرح کی چیزیں پیدا کی, جن چیزوں میں سے کچھ چیزوں کو تم اپنے لباس کے لیے اختیار کرو گے اور وہ لباس تمہاری شرم کی جگہ کو چھپا دے گا. یواری سوآتکم, وَلَقَدْ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ. وہ خدا بزرگ و برتر جس نے تمہارے لیے ایسے اسباب پیدا کیے جن اسباب کے نتیجے میں تم اپنا لباس تیار کرو گے, وہ لباس تمہاری شرم کی جگہوں کو چھپا دے گا. اب شرم کی جگہ کون سی ہیں؟ ایک شکل تو یہ ہے کہ ہم خود طے کریں شرم کی جگہ کون کون سی ہیں. دوسری صورت جو ہے کہ ہم حضور سے پوچھیں, حضرت آپ فرمائیں شرم کی جگہ کون سی ہیں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں اس کے نتیجے میں یہ بات طے ہو گئی کہ شرم کی سب سے بدترین جگہیں جو ہیں وہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا الفخذ عورتن, بخاری میں روایت موجود ہے کہ رام پردے میں داخل ہے. جس طرح سے اعضائے تناسل کا پردہ کرنا ضروری ہے, ٹھیک اسی طرح سے رام کا پردہ کرنا بھی ضروری ہے. تو ایسا لباس جو لباس انسان کو لباس پہننے کے باوجود بھی پردہ نہ کرا سکے وہ غیر انسانی لباس ہوگا. مطلب وہ کون سا لباس ہے کہ انسان پہننے کے باوجود پردہ نہیں کر پاتا؟ جواب ہے, جب انسان اتنا ٹائٹ لباس پہنے گا کہ رام کا سائز دوسرے انسان کو نظر آ رہا ہے تو یہ وہ والا لباس ہے جو پردہ نہیں کر پا رہا ہے. لہٰذا یہ جتنی یہ جین پینٹیں پہنی جاتی ہیں اور یہ چکن ٹائٹیں پہنی جاتی ہیں یہ غیر شرعی لباس ہے. قرآن کے پہلے اصول کے مطابق اسلامی لباس نہیں رہا. تو اسلام نے کہا تھا لباس وہ اختیار کرو گے جس سے تمہارا پردہ ہو جائے, اور پردہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ ہمارے جسم کا رنگ بھی دوسرے کو معلوم نہ ہو جائے اور اس شرم کی جگہ کا سائز بھی دوسرے کو معلوم نہ ہو جائے. اور جب ہم نے اتنا ٹائٹ لباس پہن لیا کہ اس شرم کی جگہ کا سائز اور ساخت اور حجم دوسرے کو معلوم ہو گیا, اس معنی ہے کہ لباس کی پہلی شرط ہم سے فوت ہو گئی, غیر اسلامی لباس ہے. لہٰذا وہ تمام بھائی جو اتنا تاریخ لباس پہنتے ہیں جس سے ان کی رانیں دوسروں کو معلوم ہو جاتی ہیں, جس سے ان کے سرینوں کا سائز بھی دوسروں کو معلوم ہوتا ہے اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کا حصہ بھی دوسروں کو نظر آ جاتا ہے, اگر کبھی ٹانگوں سے ٹانگیں کھل جائیں کہ اس کے اندر کتنا حصہ چھپا ہوا ہے, یہ سارا کا سارا وہ لباس ہے جو ساتر نہیں بنا. اسلام نے جو اسلام لباس کے لیے شرط لگائی تھی وہ پہلی شرط ٹوٹ گئی, تو یہ سکن ٹائٹیں غیر اسلامی لباس بن گئے. اسی طرح سے عورتیں اگر ایسا لباس پہنیں گے جو چپکا ہوا ہو بدن کے ساتھ, اور اس چپکے ہوئے بدن لباس کی وجہ سے عورت کے جسم کا سارا سائز دوسرے کو نظر آ رہا ہے, اس کی کمر, اس کی چھاتیاں, اس کا پیٹ, اس کے سوئیں, یہ سارا وہ نمایاں کرنا چاہتی ہے, دوسروں کو پتا چلنا چاہیے کون سا حصہ کتنا موٹا اور کتنا پتلا ہے. جو لباس پہننے کے باوجود غیر لباس ہے. چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنی امت میں سے دو طبقوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا, ان میں سے ایک طبقہ وہ عورتیں, حدیث کے الفاظ یہ ہے مسلم میں روایت موجود ہے, نساءٌ قاصیاتٌ عاریاتٌ مائلاتٌ مُمیلاتٌ رؤوسہن قاصیات البطن. ایسی عورتیں جو چاہیں گے کہ ہم دوسروں سے عشق بازیاں کریں, جو چاہیں گی کہ کوئی ہمارا پیچھا کرے, ایسی عورتیں جو لباس رکھنے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی. طویل زمانہ ایسا گزرا ہے کہ محدثین کہا کرتے تھے کہ لباس پہننے کے باوجود ننگی عورتیں کیسے ہو جائیں گی. آج کا زمانہ دکھا رہا ہے وہ کون سا, لباس پہننے کے باوجود ننگی ہونے کی کئی شکلیں ہیں. اس کی ایک شکل یہ ہے کہ لباس اتنا ٹائٹ پہنا جائے کہ بدن کے جسم کے اعضاء کا سائز دوسروں کو محسوس ہو جائے, یہ لباس پہننے کے باوجود بھی ننگا ہی ہونا ہے. اور دوسری شکل یہ ہے کہ لباس اتنا مختصر کر دیا جائے کہ پہننے کو تو کہا جا رہا ہے کہ لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن جسم کا بہت سارا حصہ دوسروں کو نظر آ رہا ہے, جیسے آج کے زمانے کی دوسری قومیں اور ان قوموں کی وجہ سے ہمارے بہت سارے مسلمان اپنی عورتوں اور بچیوں کو ایسا لباس پہن رہے ہیں, گردنیں کھلی ہوئی ہیں, بال ننگے ہیں اور بازو بھی ننگے ہوئے ہیں, یہ سارا وہی غیر اسلامی لباس ہے. لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہیں, ساروں پر ایسی ساڑیاں رکھی کہ یہ نہیں کہہ سکتے صاحب سر پر ساڑی نہیں, سر پر ساڑی رکھی گئی مگر ایسا باریک کپڑا رکھا گیا کہ ساڑی رکھنے کے باوجود بھی بالوں کا رنگ, ان کی بناوٹ, گردن کا رنگ, اس کی بناوٹ صاف جھلک رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ لوگ دیکھیں میرے ابن. یہ لباس غیر اسلامی لباس ہوگا, اس لیے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی ان کے بارے میں فرمایا وہ جنت کی بو بھی نہیں سن سکیں گے, حالانکہ جنت کی خوشبو 500 میل کے فاصلے پر آتی ہے. ہری خیال سے اذان پاتے ہیں. لہٰذا اسلامی لباس میں پہلی شرط یہ ہے, ایسا لباس نہیں پہنیں گے جس لباس کے پہننے کے باوجود آپ کا پردہ مکمل نہ ہو پا رہا ہو. پردہ مکمل نہ ہو پانے کے معنی یہ ہیں, اگر ایسا لباس پہنا جائے جس سے ناف سے نیچے تک نیچے کا حصہ کھل جائے, جیسے آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے وہ اندرائیں پہنتے ہیں کہ وہ ذرا سا جھک جائیں گے تو پیچھے سے کمر کھل جائے گی, ذرا سا اوپر کا ہو جائیں گے تو ناف سے اوپر کا حصہ, ناف سے نیچے کا حصہ نظر آنے لگے گا, یہ غیر اسلامی لباس ہوگا کیونکہ پردہ نہیں کر پا رہا ہے. اسی طرح سے ایسی پینٹوں پہننا جن پینٹوں کی وجہ سے یہ رانوں کا سائز دوسروں کو نظر آ جائے اور رانوں کے درمیان کا وہ عضو مخصوص دوسروں کو محسوس ہو جائے, اس کا حجم کتنا ہے, یہ غیر اسلامی لباس ہے, اس سے کسی پردے کی غائب پوری نہیں ہوئی. اسلام لباس صرف بدن سجانے کا ہی نام نہیں ہے بلکہ لباس کا پہلا کام یہ ہے کہ انسان کے جسم کو چھپائے وہ. مگر سوال یہ ہے کہ اسلام نے چھپانے کا حکم کیوں دیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ انسان کے فطرت سے واقف ہیں، ظاہر ہے جب وہ خالق ہیں انسان کے اسے معلوم ہے کہ انسان کے دل میں کیا کیا تصورات بھرتے ہیں، کس چیز کو دیکھ کر کے کیا منظر اس کے کیا منظر کیا منظر کر کے دماغ میں خیالات کیا کیا ابھرتے ہیں. تو جنسی قوتیں اور جنسی جذبات جو اللہ تعالیٰ شاہ انسان کے اندر رکھے ہیں ان کا ایک اہم ترین مقصد ہے، اس اہم ترین مقصد کو اسی خاص جگہ پر پورا کروانا ہے. اگر وہ غلط جگہ پر وہ جذبات پیدا ہو گئے اور وہ جنسی تقاضے غلط جگہ پر پورے کیے جانے گے تو وہ جرم ہوگا، اور اللہ کو معلوم ہے کہ کن کن چیزوں کے دیکھنے سے اس کے اندر بڑے جذبات ابھر جاتے ہیں. انہی میں سے اجنبی عورت کو دیکھنا، اس کے جسم کے سائز کو دیکھنا، اس کی وجہ سے جنسی اور شہوانی جذبات بڑھ جاتے ہیں. اس لیے بین لگا دی گئی کیا کہ تم ایسا لباس نہیں پہنو گے جس لباس کے پہننے کے نتیجے میں دیکھنے والا تمہیں دیکھے گا اور اس کے شہوانی جذبات بڑھ جائیں گے. تو بڑا سا یہ ہوا اسلامی لباس کی پہلی شرط یہ ہے، وہ والا لباس جو لباس کے باوجود ساتر نہ بن رہا ہو اور انسان کا پردہ پورا نہ کر رہا ہو، وہ لباس پہننا غیر اسلامی لباس ہوگا، وہ پہننا جائز نہیں ہوگا، چاہے وہ سفید پاجامہ ہی کیوں نہ ہو. کوئی دین دار آدمی یہ نہیں کہہ سکتا صاحب سکن ٹائٹ والوں کی تو حرام کر دی گئی، ہمارا سفید پاجامہ جائز ہے ابھی چاہے ہم کتنا ہی ٹائٹ پہن لیں. کہ نہیں صاحب، ٹائٹ اگر سفید پاجامہ ہوگا شلوار ہوگی اس کے لیے بھی یہ حکم ہے، کیونکہ نقطہ جو ہے وہ سمے ٹائٹ پہننا، ایسا ٹائٹ لباس جس سے ران کا سائز دوسروں کا نظر آ جائے. بہرحال پہلا اصول یہی ہے اور یہ اصول ماخوذ ہے قرآن کریم کی آیت سے اور حدیث مبارک سے. قرآن کریم کی آیت ہے یا بنی آدم وقت انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم، اے بنی آدم اے نسل انسانی ہم نے تمہارے لیے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں دنیا میں جن سے تم لباس تیار کرو گے وہ لباس تمہاری سوات کو چھپائے گا. سوات کہتے ہیں شرم کی جگہوں کو، تو آج کے معنی شرم کی جگہ کہ خود قرآن کریم میں دوسری جگہ موجود ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں ہیں، اللہ تعالیٰ شان و اشارت فرماتے ہیں جب جنت نے انہیں وہ چیز تناول فرما لی جس چیز کو منع کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد جنت کے لباس اتار دیا گیا، تو پھر وہ جنت کے پردے لے لے کر کے اپنی سوآت کو چھپا رہے تھے. تو پتہ ہی چلا کہ سوآت قرآن کریم میں دوسری جگہ جس معنی میں ہے اسی معنی میں یہاں پر بھی ہے کہ لباس تمہاری سوآت کو چھپائے گا. سوآت کے معنی اعضائے مخصوصہ کو، شرم کی جگہوں کو، ان جگہوں کو جن لوگوں کو چھپانا چاہیے. بہرحال خلاصہ پہلی شرط یہ ہے، یاد رکھنا چاہیے خاص طور پر ہمارے نوجوان جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کو بارہ زندگی میں اس کی ضرورت پڑے گی، یاد رکھیں اسلامی لباس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ لباس ساتر ہونا چاہیے، اور جو لباس ساتر نہیں وہ غیر اسلامی لباس ہے، چاہے اور غیر ساتر لباس بن جاتا ہے. کچھا پہنا گیا رانے ننگی ہو گئی غیر ساتر لباس ہے، پاجامہ پہنا گیا اتنا تاریخ کے رانے دوسرے کو نظر آ گئے غیر اسلامی لباس ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی ساری قومیں اسی مہم میں لگی ہوئی ہیں کہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ ننگا پن پیدا ہو جائے. اس ننگا پن کو سمجھانے کے لیے میں مثال عرض کرتا ہوں کیسے ننگا پن پیدا کرنا ہے. پہلے تو ٹائٹ پینٹیں پہنوائی گئی لیکن کم سے کم شرٹ ہوتی تھی سریمے سے نیچے، انہوں نے کہا یہ جو پیچھے سے شرٹ ہوتی ہے سریمے سے نیچے یہ پردہ بھی ہونے یا اس سریم کو باہر نظر نہیں آنے دیتی ہے، لہذا اس شرٹ کو اندر کروانا ہے. اب اندر کروایا گیا تاکہ اچھی طرح سے دوسروں کو پتا چل جائے میری پیچھے سے یہ پیچھے سے سرینی کتنی موٹی ہیں اور سرینی کے بعد اگلی بار ٹانگوں کے درمیان کا حصہ کتنا موٹا ہے. یہ ہے وہ مہم، اور مسلمان نہیں سمجھ پاتا ہے کہ مہم کس چیز کی ہے. تو شور باہر باندھ کر کے اب اندر پھنسانا ہے، اور اب اندر پھنسانا ہے تو اس بات کا خطرہ تھا نیچے گر جائے. اوپر سے رسی بندوائی گئی، کون سی رسی بندوائی گئی؟ چمڑے کی رسی بندوائی گئی تاکہ وہ شور کبھی باہر نہ نکل آئے. بہرحال پہلی شرط یہ ہے. دوسری شرط اسلامی لباس کی، ہر وہ لباس جو دوسری کسی قوم کا شعار ہوگا وہ لباس مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے. یہ اصول کہاں سے نکلا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من تشبہ بقوم فهو منهم، جو کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ نہیں کہتا جائے. یہ ایک ایسا میٹر ہے جس میٹر کے نتیجے میں مسلمانوں کا لباس الگ ہو جائے گا غیر مسلموں کا لباس الگ ہو جائے گا. لہذا ہر وہ لباس جو کسی دوسری قوم نے شروع کیا ہے اور ان کے ہاں وہ مذہبی علامت کے طور پر ہے، اس لباس کو دیکھ کر ہم دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ فلاں طبقے کا آدمی ہوگا، اس لباس کو استعمال کرنے کی مسلمان کو اجازت نہیں ہوگی. اس لیے جب یہ کہتے ہیں صاحب یہ ٹائی پہننا جائز ہے ناجائز ہے، کہ صاحب جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائی نہیں لگائی، صحابہ نے، تابعین نے، فقہا نے، محدثین نے، کہیں اسلامی لباس میں اس کا تذکرہ نہیں ہے اور اس کا آغاز ہوا ہے انگریزوں کے ہاں سے، تو یہ اسلامی لباس کیسے بن جائے گا؟ اب ایک آدمی آ کر کے کہتا ہے اسلام نے کہیں ٹائی حرام نہیں کی ہے. صاحب اسلام نے کہیں ٹائی حرام نہیں کی ہے، اسلام نے ٹائی کو جائز کہاں رکھا ہے؟ یہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ استدلال کو کنفیوژن کے چکر میں پیش کر دیتے ہیں اور سننے والے کو کنفیوز کر دیتے ہیں. کہا کہ صاحب اسلام نے تعلق حرام کہاں کیا ہے؟ کہا صاحب حرام کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، اسلام نے تعلق جائز کہاں رکھا؟ اور پیداوار یہ کون سے معاشرے میں کیا ہے؟ کہ اسلامی معاشرے کی پیداوار نہیں ہے۔ اور دیکھ لیجیے نوبت کہاں تک آئی کہ مسلمان کو 5 روپے کی ٹوپی پہننا بڑا مشکل ہے، لیکن 2.5 روپے کی ٹائی پہننے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ بہرحال حدیث میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو دوسری کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی کے ساتھ ہے۔ تو لباس کا ہر وہ حصہ جو کسی دوسری قوم کا شعار ہو اور اس لباس کو پہن کر کے مسلمان محسوس نہ ہو، لگے یہ دوسری قوم کا آدمی ہوگا، اس لباس چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا حصہ کیوں نہ ہو، وہ لباس پہننا درست نہیں ہوگا۔ اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں، اگر ہمارے معاشرے میں کسی عورت کو دیکھا گیا اس کے پیشانی کے اوپر صرف دھبا لگا ہوا ہے، صرف نشان لگا ہوا ہے، ہر دیکھنے والا سمجھے گا یہ مسلمان عورت نہیں ہے، حالانکہ چھوٹا سا کرد بھائی تو ہے وہ۔ اب تو پوچھا جائے گا یہاں کے معاشرے میں پیشانی پر، مستورات کو پیشانی پر صرف دبا لگانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ جواب آئے گا حرام۔ کہ صاحب اتنا چھوٹی سی چیز ہے اس کو آپ حرام کر رہے ہیں؟ کہاں حضور نے فرمایا ہے کہ پیشانی پر دبا لگانا حرام ہے؟ کہیں حدیث میں نہیں ہے۔ کہ ہاں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سے کام نکالنے کا پہلے طریقہ معلوم ہونا چاہیے، خود بخود ہی سارے لوگ مستحق بن جاتے ہیں تو اسی طرح کی تحریفات ہونے لگتی ہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جب تم کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرو گے تم انہی کے ساتھ ہو، اور یہ چیز جو پیشانی کے اوپر صرف دبا لگانا ہے یہ دوسری قوم کی ایک علامت ہے، اور جب یہ عورت یہ لگاتی ہے ہر دیکھنے والا سمجھتا ہے یہ مسلمان عورت نہیں ہے، یہ غیر مسلم عورت ہے۔ تو اب جب مسلمان عورت اس کو اختیار کرے گی تو کہا جائے گا من تشبہ بقوم فہو منہم کی بنیاد پر یہ چیز حرام ہے۔ لہٰذا اس لباس اختیار کرتے وقت پہلے یہ دیکھنا چاہیے یہ مسلمانوں کا ہے یا غیر مسلموں کا، اگر یہ غیر مسلموں کا ہوگا تو غیر اسلامی لباس ہوگا، اور اگر وہ مسلمانوں کا ہے تو پھر اسلامی لباس ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے۔ تیسری شرط، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے، اور لعنت ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنے۔ یہ حدیث بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، تمام حدیث کتاب میں موجود ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء ولعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی علیہ السلام نے لعنت ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے۔ ابھی تو فیشن اتنے بیزار تک نہیں پہنچ سکا ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں جیسا لباس پہننے لگے، کبھی کبھار پہنتے ہیں، جیسے ناچنے والے جو ہیں وہ کبھی عورت کا گھونگھرا پہنیں گے اور ناچنے لگیں گے، یہ وہ عورتوں کا لباس پہننا، اور کبھی کبھی مرد جو ہیں وہ ایسی چھیٹ کی شرٹیں پہننے لگتے ہیں، وہ چھیٹ اصل میں عورتوں کا لباس ہوتا ہے، وہ مرد پہننے لگتے ہیں۔ لیکن عورتیں مردوں جیسا لباس پہن رہی ہیں، دنیا کی باقی قوموں میں تو رائج ہو گیا، اور ہماری شامت اعمال یہ ہے کہ مسلمان بھی فخر کرنے لگتا ہے اپنے بیٹیوں کو وہ چکن ٹائر پہنانے پر جس پر اللہ کے نبی نے لعنت دی ہے۔ عجیب و غریب قسم کا نفاق ہمارے گھروں میں داخل ہو گیا۔ ایک طرف سے ہم محمد رسول اللہ پڑھنے والے، اور ہم حضور، ہمارے نبی، ہم حضور کے امتی ہیں، مگر آپ کی بات ہمیں قبول نہیں ہے، آپ نے لعنت فرمائی ہم پر نہیں اترے گی لعنت، یہ مسلمان کو اپنے عمل سے دکھاتا ہے۔ سوچیے وہ ہمارے گھر کی معصوم بچی جو ابھی شاید بالغ بھی نہیں ہوئی، بلکہ بعض نے ابھی مشکل سے چلنا ہی سیکھی، ان کو ہمارے گھر کی مستورہ بڑے فخر کے ساتھ سکن تاری پہنا رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، جہاں لعنت اس ماں پر ہوگی یا اس لعنت چھوٹی بچی پر ہوگی؟ چھوٹی بچی پر تو ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ معصوم ہے۔ ظاہر سی بات ہے لعنت اس عورت پر ہوگی جو اس کو پہنا رہی ہے، یقیناً بہت کڑوی بات لگے گی، کیونکہ جب مزاج بگڑ چکا ہوتا ہے اس کے بعد سچی بات یقیناً کڑوی لگتی ہے۔ لیکن بھائیو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ میں وہ بات عرض کر رہا ہوں جو آپ کو کڑوی لگے گی، لیکن حق بہرحال یہی ہے، اور ہم کہتے رہیں گے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے وہ لباس حرام کر دیا ہے جو لباس مردوں کے لیے مخصوص ہے۔ لہذا جو بھائی اپنی گھر کی بیٹیوں کو وہ لباس پہنا رہے ہیں، وہ شرٹیں پہنا رہے ہیں، وہ پینٹیں پہنا رہے ہیں جو مردوں کے لیے پہننے کی چیزیں ہیں، وہ تو مردوں کے لیے بھی جائز نہیں تھا، عورتوں کی تو بات ہی نہیں ہے، وہ یقیناً اپنے گھروں کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی بھی لعنت کا مستحق بنا رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ لعنت اعلان کر کے نہیں آتی، لعنت کی شکلیں عجیب عجیب، سب کچھ موجود ہے پھر بھی سکون نہیں، یہ لعنت ہے۔ سب کچھ موجود ہے پھر بھی گھر میں لڑائی ہے، یہ لعنت ہے۔ سب کچھ موجود ہے پھر بھی میاں بیوی میں انبن ہے، سب کچھ موجود ہے پھر بھی میاں بیوی میں انبن ہے، یہ لعنت ہے۔ سب کچھ موجود ہے مگر پھر بھی رات کو نیند ہی نہیں آتی ہے، یہ لعنت ہے۔ لعنت کی شکلیں عجیب عجیب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانو کبھی سب کچھ دے کر پھر واپس لے لیتے ہیں۔ ایک دفعہ صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے صاحب میری حالت عجیب و غریب ہے، کیا کہ جی مجھے بیماری ہو گئی، میں نے ٹیسٹ کرایا، انہیں ڈاکٹروں نے کہا کچھ کالسٹرال ہے، تیرا گوشت بند کر دیا، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر کچھ دن میں اور بیمار رہا، پھر مجھے جانگے کی تکلیف ہو گئی، میرا تڑکا بند کر دیا۔ پھر کچھ دنوں بعد مجھے کوئی اور تکلیف ہو گئی، ڈاکٹروں نے کہا شوگر ہو گیا، میرا میٹھا بند کر دیا، کہ میرا پریشر جو ہے وہ انکنٹرول ہوگا، تو نمک بھی بند کر دیا۔ تب میں نمک بھی نہیں کھا سکتا، میٹھا بھی نہیں کھا سکتا، تڑکا بھی نہیں کھا سکتا، گوشت بھی نہیں کھا سکتا، بس وہ ہاتھ سے دہی کی پوری کھاتا ہوں میں۔ جنگ وہ لانا جو اتر گئی، سب کچھ دینے کے باوجود کھانے کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں، وہ بیچارہ تڑپتا ہے، میں کھانا چاہتا ہوں۔ میں ایک انسان وہ ہے جو کھانا چاہتا ہے مگر موجود نہیں، اس بیچارے کو اتنی پریشانی نہیں ہے جتنی اس آدمی کو پریشانی ہے، سب کچھ موجود مگر کھا نہیں سکتا، اور کھاتا ہے تو پریشانی کے ساتھ کھاتا ہے۔ اس کو اگر کبھی ملا ہے تو کھائے گا لطف کے ساتھ، اور اس کو جب ملتا ہے کھائے گا تو پریشانی کے ساتھ۔ اب کھا رہا ہوں مگر پتا نہیں شوگر کی لیول بڑھ جائے گی، اب کھا رہا ہوں مگر ایسا نہ ہو کہ پریشر کی اوپر نیچے ہو جائے گا، تو کھا بھی نہیں سکتا، اور اگر کھاتا ہے تو لطف پورا اٹھا نہیں سکتا ہے۔ یہی وہ لعنت کی شکلیں، یہ بھی لعنت کی شکلیں ہیں۔ بڑی محنت کے ساتھ اپنے بیٹے کو پالا، آج بیٹا باپ کو پوچھتا ہی نہیں ہے۔ یہ بھی لعنت کی شکل ہے کہ گھر میں بیوی ہے، تمام قربانیاں بیوی پر، بیوی بیوی کے دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں۔ بہرحال جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں پر لعنت جو مردوں جیسا لباس پہنے، اور ان مردوں پر لعنت جو عورتوں جیسا لباس پہنے، لہذا ہر وہ لباس جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں پر لانا جو مردوں جیسا لباس پہنے، اور ان مردوں پر لانا جو عورتوں جیسا لباس پہنے، لہذا ہر وہ لباس جو عورت پہن رہی ہے اور وہ مردوں کا لباس ہوگا وہ غیر اسلامی لباس ہے۔ لہذا ہماری عورتیں جو جیکٹیں پہنتی ہیں وہ غیر اسلامی، ہماری عورتیں جو پینٹیں پہن رہی ہیں وہ غیر اسلامی، ہماری عورتیں جو جن کو وہ انگلیں پہنائی جا رہی ہیں، وہ شرٹیں پہنائی جا رہی ہیں، وہ غیر اسلامی، اور وہ عورتیں جو گولا بورڈ پہنتی ہیں وہ بھی غیر اسلامی، کیونکہ گولا بورڈ مردوں کی علامت ہے۔ عورت عورت رہے اسی لیے وہ سجے گی، جب عورت مرد بننا چاہے گی وہ نہ مرد بن پائے گی نہ عورت بن پائے گی۔ اچھا عورت مہم چلا رہی ہے، بالوں کا کٹ بھی ہو جانا چاہیے، لباس بھی پہننا چاہیے، تو دیکھنے والے کو پہلے پوچھنا پڑے گا یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ شرطوں سے دوسری، پہلی شرط اسلام لباس ساتر ہونا چاہیے، دوسری شرط ایسا لباس جو دوسری قوموں کا لباس، وہ لباس آپ اختیار نہیں کر سکتے، غیر اسلامی لباس ہوگا، اور تیسری شرط مرد عورتوں جیسا لباس نہیں پہنیں گے اور عورتیں مردوں جیسا لباس نہیں پہنیں گی، اور چوتھی شرط یہ ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے ریشم کو حرام کر دیا، اسی طرح سے مردوں کے لیے سرخ لباس کو منع کر دیا، اسی طرح سے مردوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پکا پڑا کرنا حرام کر دیا۔ یہ بات بڑی کڑوی لگتی ہے اور طرح طرح کی تعویلیں انسان کرتا ہے، کہا حضور کے زمانے میں لوگ تکبر کرتے تھے اس لیے حضور نے منع کیا تھا، ہم تو بڑے متواضع لوگ ہیں، ہمارے دلوں میں تکبر نہیں ہے، خود ہی فیصلہ کرتے ہیں ہمارے دل میں تکبر نہیں ہے۔ تکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر میں یوں کروں گا میری انسلٹ ہو جائے گی، لیکن میں قابل احترام ہوں، اگر میرا ایسا ہو گیا تو اس وقت میری توہین ہو گئی، یہی تو ہے تکبر۔ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، حضرت خانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ تکبر ایک ایسی بیماری ہے، کبھی وہ تواضع کی شکل میں رہتی ہے۔ ایک شخص اپنے آپ کو کہتا ہے میں بڑا عاجز فقیر انسان، ناوقار انسان، میں ہوں خوش، حضرت نے فرمایا ہو سکتا ہے یہ جملہ تکبر کا جملہ ہوگا، کیسے پتا چلے گا؟ تم کہو واقعی تم ناوقار ہو، تم جیسا خراب کوئی ہے ہی نہیں، اب دیکھیں گے چہرے کا رنگ کیسا ہے، اگر چہرے کا رنگ نہیں بدلا تھا، ہاں بالکل میں تو سمجھتا ہوں میں مجھ جیسا خراب کوئی نہیں، آپ نے وہی کہا جو میں اپنے بارے میں سمجھتا تھا، کبھی چہرے کا رنگ بدلے گا نہیں، لیکن اگر چہرے کا رنگ بگڑ گیا تو پتا چل گیا کہ وہ جو کہہ رہے تھے وہ سارا دکھلا ہوا تھا، اور کیا دکھلا ہوا تھا؟ میں کہوں گا میں کچھ بھی نہیں ہوں، تاکہ اگلا والا کہے نہیں جناب آپ تو بہت کچھ ہے، یہ بہت کچھ ہے، اس سننے کے لیے یہاں سے تمیز لگاتا ہے، جناب میں ناوکار انسان ہوں، یہ ناوکار کہنا دراصل تعریف سننے کے لیے ہوتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان مجلس میں آیا اور وہاں کنارے پر بیٹھ گیا، کیوں بیٹھ گیا کنارے پر؟ تاکہ سب لوگ کہیں جناب جناب آپ آگے آئیے، اس غرض کے لیے وہ کنارے پر بیٹھ گیا، اس کے اندر تکبر موجود ہے۔ یہاں تک بھی لکھا ہوا اگر ایک انسان نے دوسرے انسان کو تکیہ دے دیا، اس نے کہا نہیں نہیں جب آپ رکھیے، تو کہتے ہیں اس کے اندر بھی تکبر کا خطرہ ہے کیا؟ کہ صاحب تکیے کا مستحق تو میں تھا، مگر میں نے قربانی دے کر کے آپ کو اپنے سے بڑا مان لیا، ویسے حق کتنا بڑا میں ہی ہوں۔ تکبر کو پہچاننا انتہائی مشکل ہے، ام الامراض کہتے ہیں اس بیماری کو، یہی تو وہ بیماری ہے جس بیماری کی بنا پر شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ام الامراض کتاب اسی غرض کے لیے لکھی ہے، ساری برائیوں کی جڑ تکبر۔ تو انسان خود ہی اپنے بارے میں فیصلہ کرتا ہے میرے اندر تکبر نہیں ہے، لہذا اگر میرا کپڑا تخنوں سے نیچے ہوگا میں تھوڑا متکبر ہوں، وہ تو متکبر تھا صحابہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اکبر۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف صاف حدیثیں ہیں اور تقریباً 100 حدیثیں ہیں جس میں آپ نے فرمایا تخنوں سے نیچے جتنا کپڑا جائے گا جہنم میں، صاف حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ شانہ اس انسان کے دیکھتے بھی نہیں ہیں جو انسان کبر کی بنا پر اپنا کپڑا تخنوں سے نیچے لٹکائے۔ بہت کڑوا لگتا ہے لوگوں کو یہ سننا، اور بیچارہ جب کوئی نوجوان لڑکا اسے اپنانے لگتا ہے تو سارے تان و تشنیع کرنے لگتے ہیں اور سارے سدگارے پہ شور ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بیچارہ نوجوان جس نے سنت کو اپنایا یہ تو قابل مدحسرا ہی تھا، اس کو تو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی کہ صاحب ہم تو اپنا نہ سکے، تم نے اپنایا بہت مبارک، لیکن کیا کریں گے کہ ہم تو بگڑ ہی چکے ہیں، تم کیوں سدھر رہے ہو، تم بھی بگڑ جاؤ۔ یہ وہ بہت بڑا فساد شروع ہو گیا ہمارے معاشرے میں کہ اگر کوئی سدھرنا چاہتا ہے تو معاشرہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، اس کی حوصلہ کشی نہیں کرتا ہے، اس پر اٹیک کرتے ہیں۔ نوجوان لڑکا اگر سنت اپناتا ہے سارے لوگ گرم ہو جائیں گے، اور جب وہ بگڑ رہا تھا کسی کو فکر ہی نہیں، جس دن یہ گندگیوں میں پھنسا ہوا تھا کسی کو فکر نہیں، اور جو ہی بیچارہ سنبھلنے لگ گیا سارے لوگ کہتے ہیں تمہیں مولوی ہو، تمہیں مل، تمہیں اچھا تھا دین سنی ہو، طرح طرح کے سب سے سبحان اللہ، لگتا یہ ہے کہ دین آپ ہی پہ نازل ہوا ہے، آپ سے زیادہ دین کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، ایسے ایسے فیصلے خود ہی سنانے لگتے ہیں۔ بہرحال تیسری چوتھی شرط اسلام میں یہ ہے، اسلام تخنوں سے نیچے کپڑا پہنانا درست نہیں، اور آج کا میڈیکل سائنس یہی کہہ رہا ہے کہ مردوں کو ٹخنوں میں دھوپ لگنی چاہیے اور ہوا لگنی چاہیے، فلاں فلاں بیماری سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ ظاہر میڈیکل میرا موضوع بھی نہیں ہے، اور ڈاکٹر آپ کے ہاں بہت سارے ڈاکٹر بیٹھے بھی ہوں گے، وہ زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ اور واقعہ یہی ہے کہ اگر کوئی اللہ کے تصور کے ساتھ طب پڑھتا ہے تو انسان کے جسم کے حالات جب پڑھتا ہے تو ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ ایک ایک چیز جب پڑھتا ہے اللہ نے انسان کی تخلیق کیسے کیسے فرمائی ہے تو ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، لیکن الہادی ذہنیت کے ساتھ پڑھتا ہے تو تعجب تو کرتا رہتا ہے، خدا کو پہچانتا نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ شانہ نے، اللہ کے نبی نے جب اس کو کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ شانہ اس انسان کی طرف نگاہ نہیں فرماتے ہیں جو لا ينظر الله الى امرئ جر ثوبه خيلا، بخاری میں حدیث موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کی طرف نہیں دیکھتے ہیں جس نے کبر کی بنا پر اپنے ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکایا ہو, چاہے وہ کرتا ہو, چاہے وہ پاجامہ ہو, چاہے وہ پینٹ ہو, چاہے کوئی بھی کپڑا ہو, ٹخنوں سے نیچے اگر چلا گیا تو غیر انسانی لباس ہو گیا. بہرحال مردوں کے لیے کیا منع ہوا؟ ریشم کا لباس, ٹخنوں سے نیچے لباس, اور اسی طرح سے سرخ لباس مردوں کے لیے منع کر دیا گیا. بس ان تین یا چار اصولوں کو سامنے رکھ کر کے غور کیا جائے گا تو ایک اصول اور بھی ہے, وہ یہ لباس ایسا اختیار کرو جس سے تمہارا جسم اچھا لگنا چاہیے, برا نہیں لگنا چاہیے. ایسا لباس نہیں پہننا جس کو دیکھ کر ہی تعجب ہو, نفرت ہونے لگے. چنانچہ ایک دفعہ ایک صحابی, اسلام چونکہ دینی متین ہے, دینی فطرت ہے, وہ سادگی سکھاتا ہے مگر بے رنگا بن نہیں سکھاتا. وہ اگر یہ کہتا ہے کہ فیشن مت کرو لیکن ساتھ میں یہ کہتا ہے صفائی اختیار کرو. ایک دفعہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے, پھٹے پرانے کپڑے, میلے کچیلے, بال بکھرے ہوئے. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا, تمہاری گھر کی حالت کیسی ہے؟ انہوں نے کہا, یا رسول اللہ بہت اچھی حالت ہے. حضور نے فرمایا, تم نے اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ اس کے بعد حضور نے فرمایا, ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتی علی عبدی, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میں نے اپنے بندے کو اگر نعمت دی ہے اس کو استعمال کرے. اچھا لباس پہنو. ہو سکتا تھا دنیا میں مالدار لوگ کہیں گے, ہمارا نبی غریبوں کا نبی تھا, غربت میں زندگی گزاری, انہیں یہ جیسے کام کیے, غریبوں کے لیے نمونہ بن گئے, ہم تو مالدار لوگ ہیں, ہمارے لیے کہاں نمونہ بن سکتے ہیں؟ نہیں, جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مالداروں کے لیے بھی نمونہ ہیں, بلکہ دنیا کے کوئی بھی مالدار مالداری میں اور سخاوت میں حضور کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہرانہ کے مقام پر تھے, مال غنیمت تقسیم ہو چکا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے حصے میں جو خمس آیا تھا, جو آپ کا حصہ عطا کیا گیا تھا, وہ ایک بہت بڑا حصہ تھا بکریوں کا, کئی ہزار بکریاں آپ کے حصے میں آئی تھیں. کتابوں میں لکھا ہوا ہے 5000 بکریاں آپ کے حصے میں آئی تھی, 40000 بکریاں غزوہ حنین میں مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی ہیں, 5000 بکریاں جو خمس کے طور پر تھی یا اس سے زیادہ بکریاں بارہ آپ کے حصے میں آئی تھیں, 8000 آپ نے 40 8000 بکریاں آپ کے حصے میں آئی تھیں. ایک صحابی آیا کہنے لگے, یا رسول اللہ مجھے بھی بکری دے دیجیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, کتنی چاہیے؟ کہا, حضرت دے دیجیے جتنا آپ چاہیں. حضرت نے فرمایا, تم بتاؤ کتنی چاہیے؟ اس نے سوچا دو چار دیں گے زیادہ سے زیادہ. اس نے کہا, 5-7 دے دیجیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس پہاڑی سے لے کر اس پہاڑی تک درمیان کی ساری بکریاں میری ہیں, یہ سب تم کو میں دے دیتا ہوں. دنیا کا کوئی سخی آ کر مقابلہ کر کے دیتے ہیں. کیا مالدار دکھاتے ہیں اپنے مالداری, یہ ہے وہ مالداری. اور ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مال غنیمت کے حصے میں 27 اونٹ آئے تھے, 30 اونٹ آئے تھے, اور ایک کرتا لایا گیا. کرتا لایا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا, شاندار کرتا ہے, 27 اونٹ کے بدلے میں کرتا خریدا گیا اور آپ نے زیب تن فرمایا, تاکہ دنیا کے مالدار یہ نہ کہیں کہ ہمارے لیے نمونہ صحیح نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بازار میں دیکھا بہت عمدہ قسم کا جوڑا بک رہا تھا, حاضر خدمت ہو گئے. چلا, یا رسول اللہ آپ طرح طرح کے وفدوں کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں, مختلف ملکوں کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, ہمارا جی چاہتا ہے رسول آپ اچھے لباس میں ان کے سامنے بیٹھا کریں. میں نے بازار میں دیکھا ہے بہت عمدہ قسم کا جوڑا بک رہا ہے, میں وہ خرید کر کے لاتا ہوں, آپ اس کو استعمال فرمائیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خرید کر کے لائے, ایک روایت, اور ایک روایت میں حضرت عمر بن خطاب نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود خریدوایا, اور جب لایا گیا تو آپ نے پہنا, پہننے کے بعد محسوس ہوا کہ یہ ریشم کا کپڑا ہے, فوراً اتار دیا. اتارنے کے فرمایا, اللہ تعالیٰ شان نے یہ لباس مردوں کے لیے حرام نہیں کیا, یہ جنت کے لیے. ملا خلاق الوفی الاخرہ, جس کو آخرت کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ یہ لباس پہنے گا, فوراً اتار دیا. جو ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں اسلام میں کوئی لباس نہیں ہے, حضور نے کیوں یہ لباس پہنیں گے؟ اس کے کچھ دنوں کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کپڑے تقسیم کیے, ان میں سے ایک ریشمی کپڑا حضرت عمر کو بھیج دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوڑ کرا چلے, حضرت چند دنوں پہلے جب میں نے ریشمی جوڑا آپ کے لیے خریدوایا تھا اس وقت آپ نے منع کر دیا, آج میرے لیے کیوں بھیج دیا آپ نے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, میں نے تھوڑے اس لیے بھیجا تم پہنو گے, میں نے اس لیے بھیجا تاکہ تم اس کو استعمال کرو گے, بیچو اس کا پیسہ تم خرچ کرو کہ جب اپنے بھائی کو دے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے حقیقی بھائی غیر مسلم اسلام قبول نہیں کیا تھا, ان کو ہدیے میں بھیجا گیا, کیونکہ صاحب تم غیر مسلم ہو, ریشم تمہارے جائز ہے. تو بہرحال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تلقین فرمائی, صاف لباس پہنو, پاکیزہ لباس پہنو, بے ڈھنگا مت پہنو. حضور نے صحابی کو یہی حکم دیا, ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمت علی عبدی. اسی لیے حضور نے فرمایا, ان اللہ نظیف یحب النظافت, اللہ تعالیٰ خود پاک صاف ہیں, وہ پاک صاف ہی رہنا پسند کرتے ہیں. دنیا میں پاکی اور صفائی کی تعلیم جتنی اسلام نے دی ہے باقی کسی مذہب نے نہیں دی. بہرحال لباس کے متعلق یہ چند باتیں میں نے عرض کی, اسی کے ساتھ ذمن میں یہ بات اور عرض کرتا ہوں, آج کے زمانے میں جو بہت بڑی خرابی پیدا ہو گئی ہے وہ یہ, جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی بھی نہ آپ نے, نہ آپ کے کسی صحابی نے, نہ کسی تابعی نے, نہ کسی محدث نے, نہ کسی فقیہ نے ننگے سر کہیں نماز نہیں پڑھی. اور آج کا ہمارا نوجوان خط سے کھڑا ہو کر کہتا ہے یہ ٹوپی کہاں سے آئی ہے. حالانکہ کہنا چاہیے ننگے سر نماز کہاں سے آئی ہے, مگر وہ گوٹا چور کوٹوا کوٹا دے وہ وہیں سے آ کر کہتا ہے ٹوپی کا ثبوت کہیں نہیں ہے. یہ سراسر جہالت ہے. احادیث میں باقاعدہ سر کے ڈھانپنے کے احکامات موجود ہیں, وہ امامی کی سنتیں کے مستوائے ترمذی میں موجود ہیں, اور امامی کی حدیثیں وہ کس کے لیے ہیں؟ حدیثوں میں ایک حدیث کہلاتی ہے تو کہتے ہیں حدیث چراسی. شاید آپ حضرات پریشان ہو جائیں گے اس کو سن کر کے, حضرات علماء بیٹھے ہوئے ان شاء اللہ فائدہ اٹھائیں گے. ایک حدیث ہے اس کو کہتے ہیں حدیث ثلاثی. حدیث ثلاثی کا مطلب ہوتا ہے جب محدث حدیث بیان کرتا ہے تو اس محدث سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک درمیان صرف تین آدمی ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں حدیث ثلاثی. یہ بہت اعلیٰ درجے کی حدیث مانی جاتی ہے. اس کی مثال بتاتا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدثنی عاصم بن خالد قال حدثنی حریث بن عثمان قال حدثنی عبداللہ بن بصر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو شيخ وفي انفقته شعرات بيض او كما قال علي النبي. بخاری میں حدیث موجود ہے. امام بخاری کہتے ہیں مجھے حدیث سنائی ہے عاصم نے, عاصم نے حدیث سنی ہے حریث سے, حریث نے حدیث سنی ہے عبداللہ سے. عبداللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا, آپ کی انفقا داڑھی کے اس حصے کے بال سفید ہو چکے تھے. اس کو کہتے ہیں حدیث ثلاثی. امام بخاری اور حضور کی جگہ سے تین آدمی بیچ میں آ گئے. یہ نہایت اعلیٰ درجے کی حدیث مانی جاتی ہے. اب سنیے, حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود حدیث بیان فرمائی اور وہ حدیث موجود ہے جامع مسانید امام اعظم. امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیث کی کتاب خود لکھی اور اپنے ان کے شاگردوں کو جمع کیا اس میں حدیث موجود ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی عطا بن ابی رباح نے, عطا بن رباح نے حدیث سنی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے, اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سفید ٹوپی تھی. قال ابو حنیفہ حدثني عطاء قال حدثني ابو هريره قال كان عند النبي صلى الله عليه وسلم قلم سوات بيضاء, کہ نبی علیہ السلام کے پاس سفید رنگ کی ٹوپی تھی. اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں صاحب ٹوپی کا سفر ہے کہیں حدیثوں میں نہیں, یہ ٹوپی آئی کہاں سے ہے؟ اور بڑا درد سر ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ, یہ ٹوپی کیوں پہنتے ہیں, کیوں یہ درد سر ہوتا ہے؟ بزرگوں دراصل یہ ٹوپی علامت ہے کہ یہ مسلمان ہے, اور علامتیں برداشت نہیں ہو رہی ہے اس کا. ایک ایک علامت مٹ جانی چاہیے. نوجوان لڑکا بگڑا ہوا تھا, کوئی پرواہ نہیں, اگر اس نے خط رکھ لیا سارے گھر والے کھڑے ہو جائیں گے, سب سے پہلے ماں سامنے آ جائے گی, کہے گا تو یہ تو کوئی گاڑی ہی نہیں دے گا, تو آج ہی سے خراب ہو گیا. اللہ اکبر, لڑکا سدھر رہا ہے, ماں کہتی ہے خراب ہو گیا. اور ہمارے بہت سارے نوجوان اس پریشانی میں رہتے ہیں, جی ہم نے نماز شروع کی تھی گھر والے رکاوٹ ہیں. اللہ اکبر, کیا حال ہوتا ہوگا اس وقت سنیے آپ جب ایک نوجوان کوئی مسلمان بچی یہ پوچھتی ہے میں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے برقع خریدا تھا, میری ماں نے اس کو جلا دیا, کہا تو کہاں برقع پہنے گی؟ اللہ اکبر. کسی نے فون کر کے پوچھا, کہنے لگے جی میری ماں یہ کہتی ہے یہ بیک ورڈ لوگوں کا کام ہے, ہم تو فارورڈ ہیں. اللہ اکبر, مسلمان ننگا ہو کر کے اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں فارورڈ ہو جاؤں گا, اور حضور کے طریقے کو اپنا کر سمجھتا ہے یہ بیک ورڈ ہو جائیں گے. اس سے زیادہ فساد ذہنی اور کیا ہوگا کہ جب مسلمان غیروں کا لباس پہن کر اپنے آپ کو سمجھتا ہے ہم ترقی پائیں گے, اور اپنا لباس چھوڑ کر کے کہتے ہیں کیا کہ ہم تنزل کا شکار ہو جائیں گے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پیشن گوئیاں فرمائی تھی, ایک وقت آئے گا مسلمان میرے دشمنوں کا طریقہ اپنا کر کے خوش ہوگا, اور میرا طریقہ اپنائے گا تو تجربہ ہوگا, اس کو افسوس ہوگا میں یہ طریقہ کیوں اپنا رہا ہوں. وہی بہت چل رہا ہے. ترمذی میں حدیث موجود ہے, مسلم شریف میں حدیث موجود ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن کون کون سے شہید ہوں گے, تو اس میں آپ نے فرمایا ایک فلانا شہید ہوگا, اور اس کا درجہ جب حضور نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا تو درجہ بیان کرتے کرتے حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب وہ آئے گا سارے لوگ اس کو یوں کھڑے ہو کر کے دیکھنے لگیں گے. حضرت عمر کہتے ہیں حضور کی ٹوپی جل گئی. ترمذی میں حدیث موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب حضور نے یوں کر کے فرمایا یوں لوگ دیکھنے لگیں گے تو حضور کی ٹوپی گر گئی, جب ٹوپی تھی نہیں تو وہ گری کہتے. اللہ اکبر. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی ہے سوائے حج کے, کہ حج میں حکم ہے ننگے سر رہنا. ہاں ایک حدیث ملتی ہے, لیکن اس حدیث سے کچھ بیچارے بھائیوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے, اور دھوکہ لگ جاتا ہے اسی کی بنا پر وہ خرابی کا شکار ہو گئے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں. اللہ اکبر. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں کوفہ میں نماز پڑھ رہے تھے, کرتا پہنے ہوئے تھے, کرتا اتار کر کے نیچے اتار دیا اور صرف تہبند باندھا اور تہبند باندھ کر کے نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. ان کے شاگرد تھے محمد ابن منتظر, وہ حیران ہو گئے صحابی کو کیا بات ہو گئی, کرتا اتار کر اتار دیا اور ننگے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے کہا حضرت یہ کرتا اتار کر آپ نے نماز کیوں پڑھی؟ تو میں فرمایا میں تمہیں دکھانا چاہتا تھا ہم پر ایسا دور بھی گزرا ہے صرف کچھا اور اتنا کپڑا ہمارے پاس ہوا کرتا تھا اسی کپڑے میں ہم نماز پڑھا کرتے تھے, اس وہ دکھانے کے لیے میں نے تمہیں یہ کرتا اتار کر کے پہنا تاکہ تمہیں پتا چل جائے آج جو تمہیں اسلام پہنچا ہے یہ قربانیوں کے بعد پہنچا ہے, ہم ننگے رہا کرتے تھے. اس کے بعد انہیں بیان کیا, میں تمہیں سناتا ہوں حدیث, حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات مجھے کسی کام کے لیے بھیجا سفر میں سے, جب میں کام کر کے واپس آیا میں نے سوچا حضور انتظار کر رہے ہوں گے, میں حاضر خدمت ہو گیا, حضور کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا, ایک چادر لپیٹ کر کے حضور نماز پڑھ رہے تھے. بس رائے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وعلی جسدہ ثوب واحد وفی روایت وعلی بدنہ ثوب واحد, آپ کے بدن پر صرف ایک کپڑا تھا. کہتے ہیں صاحب دیکھا ثابت ہو گیا نا حضور نے ننگے سر نماز پڑھی. جب کسی مسلمان کی معاشی تندرستی ایسی ہو جائے اس کے پاس ایک بیڈ شیٹ ہوگا اور وہی اور کر کے نماز پڑھنے کے لیے اس آدمی کو اجازت ہے وہ ننگے سر نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن ہم میں سے کون سا آدمی اتنا تندرستی کا شکار ہے کہ باقی تمام چیزوں کے لیے تو پیسہ خوب ہے لیکن سر ڈھانکنے کے لیے پیسہ نہیں ہے, اور ساتھ میں ہے کہ صاحب ٹوپی کا ثبوت نہیں. یاد رکھیے تمام فقہا کا فیصلہ یہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنے سے نمازیں مکروہ ہو جاتی ہیں, اور جب کوئی معمول بنا لیتا ہے تو معمول بنانے کے نتیجے میں نماز بہرحال مکروہ مسلسل ہوتی جاتی ہے. اسی لباس کے ضمن میں محدثین ایک چیز بیان کیا کرتے ہیں, سراج بخاری میں کتاب اللباس جہاں موجود ہے وہاں داڑھی کا تذکرہ بھی ہے. ہمارے معاشرے میں پھیل گیا یہ, اور بعض مصنفوں نے بھی لکھا اور غلط لکھا ان مصنفوں نے بھی کہ داڑھی رکھنا سنت ہے, اور ہمارے بہت سارے علماء بھی بیان کرتے رہتے ہیں کہ صاحب داڑھی رکھنا سنت ہے. ہر چیز نہیں, داڑھی رکھنا سنت نہیں, داڑھی رکھنا لازم ہے. لازم کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک فرض اور ایک واجب. داڑھی رکھنا واجب ہے. دلیل ثبوت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی کام کرتے ہیں اور زندگی میں اگر ایک مرتبہ بھی وہ کام آپ نے نہیں چھوڑا ہوگا وہ سنت نہیں ہوا کرتا, وہ واجب ہوا کرتا. جیسے عید کی نماز جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی کبھی نہیں چھوڑی, عید کی نماز واجب ہو گئی. صدقہ فطر کا حکم قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے, لیکن جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کا حکم دیا اور کبھی نہیں چھوڑا تو صدقہ فطر واجب ہو گیا. وتر کی نماز کا تذکرہ کہیں قرآن میں نہیں ہے, جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز کا تذکرہ بھی فرمایا, نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا اور زندگی میں کبھی وتر کی نماز نہیں چھوڑی, لہذا وتر کی نماز واجب ہو گئی. تو ٹھیک اسی طرح سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی بھی داڑھی مونڈی نہیں تو کیسے لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے؟ سنت اس عمل کو کہا جاتا ہے جس عمل کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر کیا کبھی کبھی چھوڑ دیا ہوگا, جیسے مسواک کرنا سنت ہے کبھی کبھی آپ نے چھوڑ دیا. احکام کے درجات کو سمجھنا ہر انسان کے بس کا کام نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے فقہا کو یہ مقام عطا فرمایا تھا وہ احکام کے درجات کو سمجھتے تھے. محدثین بھی وہاں گھٹنے ٹیک دیتے ہیں کہ صاحب احکام کے درجات کو ہم نہیں سمجھ سکتے اس طرح سے جس طرح سے فقہا سمجھتے ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ لکھا, کہتے ہیں صاحب احکام کے درجات کو اور احادیث کے حقیقی معنی کو ہم سے زیادہ فقہا سمجھتے ہیں. ترمذی میں موجود ہے یہ, امام ترمذی بہت بڑا محدث, بلکہ ایک حدیث میں امام بخاری کے بھی استاد ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اعلم بمعانی الحدیث, حدیث کے معنی کو ہم سے زیادہ وہ لوگ سمجھتے ہیں. یہ ہیں ائمہ, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام الیث بن سعد, امام اسحاق بن راوی وغیرہ. امام تو فقہا یہ فیصلہ کرتے ہیں کون سی چیز فرض کون سی چیز واجب, واجب اگر ہے تو دلائل کیا ہیں, سنت اگر ہے تو سنت کیسے بن گئی ہے, مستحب اور سنت میں فرق کہاں ہو جاتا ہے, وہ دلیل پیچھے سے کون سی کام کرتی ہے, وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں. بہرحال ہو سکتا ہے, اور میرے دفعہ ایک طالب علم میں اعتراض کیا تھا, کہنے لگا جی ٹھیک ہے اذان سنت ہے یا واجب ہے؟ ہم نے کہا سنت ہے. کہا حضور نے جب اذان شروع کیا تو کب چھوڑی تھی؟ کہ اذان کو بھی واجب کہنا چاہیے حالانکہ تمام فقہا اذان کو سنت کہتے ہیں. جواب یہ ہے کہ سفر میں کبھی کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی نماز بھی ہوئی جس میں اذان نہیں پڑھی گئی تو ثابت ہو گیا سنت. جس عمل کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا ہوگا وہ سنت نہیں ہوا کرتا, وہ واجب ہوا کرتا ہے. اور جس کام کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیں گے, الامر للوجوب ہمارا فقہ ضابطہ ہے, اور جس کام کے لیے حضور نے حکم دیا ہو وہ واجب ہو جاتا ہے. لہذا داڑھی رکھنا سنت نہیں, داڑھی رکھنا واجب ہے, اور جب کوئی آدمی واجب کو ترک کر دیتا ہے تو وہ فاسق ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں بہت سارے بھائیوں کی بات کڑوی لگ رہی ہوگی, لیکن بزرگوں میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں تلخ باتیں ہوں گی, لیکن ہم اپنوں اپنا دین ہم اپنوں کا نہ سنائیں تو اور کس کو سنائیں گے؟ میں پہلے عرض کرتا ہوں حفظان صاحب کے اصول بہرا بیان کیے جائیں گے چاہے آپ ان پر عمل کرتے ہوں چاہے آپ کو کروا لگے یا نہ لگے. تو داڑھی موننا ہرگز ہرگز درست نہیں ہے, حرام کام ہے. تمام حکام اللہ کے حمام میں لکھا ہے, ساری امت کا اجماع ہے کہ داڑھی موننا حرام ہے. بہت سارے بھائی کہتے ہیں اسلام سے بس ریاستی مان بس گاڑی اسلام میں صرف گاڑی رہ گئی. ہاں ہاں یہ دراصل دھوکہ ہے, اسلام میں جتنے احکام احکام میں سے نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکات بھی ہے، حج بھی ہے، داڑھی بھی ہے، لباس بھی ہے، تمام چیزیں اسلام مکمل ہے، ہر چیز. آج کا مسلمان کہتا ہے کیا؟ آج کے مسلمان کی مثال اس درزی کی مثال ہو گئی ہے، یا وہ ڈاکٹر صاحب نقلی ڈاکٹر، اس سے پوچھا گیا صاحب آپ کیا کہ لگا ڈاکٹر صاحب ہیں، اچھا آپ کی ڈگری کہاں کی؟ کہنے لگے کہیں بھی نہیں. پڑھا کہاں ہے آپ نے؟ کہا کہیں نہیں پڑھا ہے. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ کہا کچھ بھی نہیں. انجیکشن کر سکتے ہیں؟ کہنے لگا بہت مشکل ہے، میرا تو ہاتھ کانپتا ہے انجیکشن کرتے ہوئے. تھرمامیٹر لگا سکتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، ہمارے گھر میں ہے ہی نہیں سمے. کوئی علاج کر سکتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں. کسی دوائی کا نام یاد ہے؟ کہنے لگا کون یہ مصیبت بھرے گا دوائیوں کا نام یاد رکھے گا؟ سر آپ تو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر ہیں تو کیسے ڈاکٹر ہیں؟ کہنے لگے میں نے بورڈ لگایا ہے، بہت بڑا بورڈ، اس لیے میں ڈاکٹر ہوں. یہی آج کا مسلمان، یہ نماز ہے کہاں پڑھتا تھا جی، میں بہت بزی رہتا ہوں. یہ روزہ کہنے لگا میرے معدے میں تکلیف ہے، ڈاکٹروں نے کہا روزہ نہیں رکھنا. اجی زکات ہے کہنے لگا آج کون زکات دے سکتا ہے؟ ہاں 50,000 اڑا دیں گے خرافات میں، لیکن زکات دینے میں بڑا مشکل ہے. اور داڑھی کہنے لگا اسلام میں داڑھی کہاں ہے؟ اور لباس کہنے لگا اسلام اتنا وسیع مذہب ہے، جو چاہے تو کرو، بس ہر ہر چیز کو کہیں گے اسلام کچھ نہیں، اور کہیں گے ساتھ ہم مسلمان ہیں. یہ وہی ڈاکٹر ہے جو کہتا ہے میں کچھ نہیں کرتا مگر ہوں میں ڈاکٹر تھا. بزرگ دوستو، اسلامی لباس اختیار کریں. اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اسلام، بہت سارے لوگ لباس کا انسان پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، غلط کہتے ہیں. لباس کا اثر انسان کی شخصیت پر بے انتہا زیادہ مرتب ہوتا ہے. چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامہ انسان کے اندر حلم پیدا کر دیتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے جی میں پہلے داڑھی نہیں رکھتا تھا، جب سے میں نے داڑھی رکھی تب بہت سارے کام اب نہیں کرتا ہوں. کیا کام؟ کہنے لگے بہت ساری جگہ میں پہلے جایا کرتا تھا، اب سوچتا ہوں داڑھی رکھی ہے وہاں نہیں جاتا ہوں. تو ٹھیک اسی طرح سے جب اسلامی لباس آدمی اختیار کرتا ہے تو بہت ساری ان برائیوں سے آدمی بچنے لگتا ہے. اس اسلامی لباس کو پہن کر وہاں کیسے جاؤں گا؟ اب اگر کوئی مسلمان کہے گا جی صاف صاف مختصر بتاؤ ہمیں کون سا لباس پہننا ہے، تو جواب یہ ہے بزرگ دوستو، اگر شاہ حمدان رحم اللہ تعالیٰ یہاں آج تشریف لاتے تو کون سا لباس پہنے ہوئے ہوتے؟ ٹھیک وہی لباس جو آپ کے یہ بزرگ پہن رہے ہیں، یہی سفید لباس جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے بشارت ارشاد فرمائی، یہی ڈھیلے ڈھالے کرتے جو جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنا، ان بزرگوں کا بھی یہی لباس ہوتا، یہی ہے اسلامی لباس. جو جو جس حد تک اس سے باہر نکل جائے گا اتنا اتنا اسلام سے باہر نکلتا جائے گا. اب آپ کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات ہوں گے، اور سوالات کا بہت سارا گٹر میرے پاس بھی پہنچا ہے، لیکن ظاہر یہ سوال جواب کی مجلس نہیں ہے، یہ تو جب سمجھنا ہوگا آپ کو تو بہت سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ الگ الگ ملاقاتیں کر کے ان کے سوالات ان سے پوچھیں کہ جی ہم فلاں کام کر رہے ہیں اس میں کہاں تک گنجائش ہے، کون سی چیز استعمال کر سکتے ہیں، ہم سے چھوٹ نہیں رہا ہے، ہم ایسا ایسا کیسے چھوڑیں گے. بہرحال اسلامی لباس یہی ہے، اس سے باہر جتنی چیزیں وہ ہے اسلامی لباس ہیں. آج کی دنیا میں مہم یہی ہے کہ مسلمانوں کی ساری انفرادی چیزیں، سارے امتیازات مٹ جانے چاہیے. یہ کیا بات ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ہے شکارت دنیا میں نہیں رہنا چاہیے. ایک چھوٹی بچی پیرس کے بازار میں شکارت پہن کر کے چلتی ہے، وہاں کی پارلیمنٹ، وہاں کا میڈیا، وہاں کے ارکان، وہاں کے اراکین، وہاں کی عدلیہ ساری پریشان ہو جاتی ہے اسے بین کیسے لگائیں. بزرگوں دوستو، یہ سمجھنے کی بات ہے دنیا کی قومیں چاہتی کیا ہیں کہ مسلمانوں کا لباس مل جائے، ان کی شکلیں مست ہو جائیں، وہ ہمارے رنگ میں رنگ جائیں. وہ اگر زبان سے کہتے رہے کہ ہم مسلمان ہیں، بس ایسے ہی کہتے رہے جیسے عیسائی کہتا رہتا ہے میں عیسائی ہوں، باقی عیسائی تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی مسلمان کہنا چاہیے ہم مسلمان ہیں، باقی ان کے بعد کہیں اسلام نہیں رہنا چاہیے. یہ ہے وہ مہم. اس لیے دنیا میں جہاں کہیں گے اسلامی شکل والا نظر آتا ہے سارے اس کو گھور گھور کر دیتے ہیں یہ ایک ابھی زندہ ہے. اور اگر مسلمان اپنی اصل شکل کے ساتھ دنیا میں رہنے لگیں گے تو خدا کی رحمتیں نازل ہونے لگیں گے. جس وقت مسلمان صبح کو اٹھ کر کے اللہ کے نبی کے مقرر کردہ ان بالوں کو چھیل رہا ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ سامنے جب دیکھ رہا ہوگا تو کتنی خوشی اور کتنی لعنت کے ساتھ دیکھتا ہوگا. یہ ہے میرا بندہ جو مجھے کہتا لا الہ الا اللہ، یا اللہ میرے آپ رب ہیں اور آپ کا نبی میرا امتی ہے، اور کس طرح سے میرے دشمنوں کے طریقے کو اپنا رہا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے، اور ساتھ میں کہتا ہے آج میں زیادہ سچ گیا. اللہ اکبر. جب مسلمان نبی کے دشمنوں کے طریقے اپنا کر کے اپنا جمال پیدا کر رہا ہوگا، اس خداوند تعالیٰ کی طرف سے جو غضب نازل ہوتا ہوگا وہ غضب اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اور وہ غضب قوموں کی شکل قوموں پر نازل ہوتا ہے، افراد پر. جرم جب اجتماعی ہوتا ہے تو سزائیں بھی اجتماعی آتی ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے اپنی امت کے بارے میں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت کے اندر غربت آ جائے گی. لا اکثر میں فقر، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ غربت آئے گی تم تباہ ہو جاؤ گے. لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب غربت کی وجہ سے مسلمان اپنا مذہب بدلتا ہے، ہرگز نہیں، غربت کی وجہ سے نہیں بدلتا. کون سا لڑکا ہے، کون سی عورت ہے، کون سا گھر ہے جن کے گھر میں چھاکا کشی آ گئی اور اس لیے وہ عیسائی بننے پہ مجبور ہو گئے، عیسائیوں کو کھانا کھلایا؟ نہیں. ایمان جب سلامت ہوتا ہے تو نہ غربت اس کو چھوڑ پاتی ہے، نہ لالچ اس کو گرا پاتی ہے، نہ دھمکیاں اس کو دبا پاتی ہیں ایمان اگر کبھی ہوگا. اور ایمان جب ضعیف ہوتا ہے تو پھر اس کو لالچ سے بھی خریدا جا سکتا ہے, اس کو دھمکیوں سے بھی موڑا جا سکتا ہے, اور اس کو دباؤ ڈال کر کے اس سے محروم کیا جا سکتا ہے. دراصل ضعف ایمان اور قوت ایمان کی بات ہے. حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت میں غربت آئے گی وہ تباہ ہو جائیں گے, گھبرانے کی بات نہیں ہے. دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا تعاد الفقا یہ کون کفرا, وہ جزوی واقعہ ہے, وہ جزوی صورت حال ہے. انہوں نے صورت حال میں حضور نے فرمایا لا اخشى عليكم الفقر ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا, مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت کے اندر غربت آئے گی, ہاں اس بات کا مجھے ڈر ہے کہ میری امت کے پاس جب پیسہ آئے گا اس پیسے کے بعد یہ کمپٹیشن شروع کر دے گی. آج کپڑوں کا کمپٹیشن, مکانوں کا کمپٹیشن, گاڑیوں کا کمپٹیشن, سکولوں کا کمپٹیشن, چیزوں کا کمپٹیشن, حتیٰ کہ گھر کی کراکری کا بھی کمپٹیشن. عورتوں کو تو گھر کے پردوں کے بھی کمپٹیشن لگے ہوئے ہیں, فلاں گھر میں ایسے پردے ہیں ہمارے گھر میں کیوں نہیں ہیں, فلاں گھر میں ایسے نلکے ہیں ہمارے گھر میں کیوں نہیں ہیں, فلاں گھر میں اس قسم کے کپ آئے ہمارے گھر میں کیوں نہیں ہیں. بس کمپٹیشن میں ساری دنیا بہہ رہی ہے. خدا نے کیا فرمایا تھا, بولا کہ افسان تب خدا دے کو دنیا تمہارے پاس پیسہ آئے گا پتہ نہ پھنسو, تم مقابلہ آ رہا ہی شروع کرو گے, کما یا تنا فسونا من کانا من قبلکم, جیسے تم سے پہلے لوگوں نے, فتحلکون کما ہلکو, تم بھی تباہ ہو جاؤ گے جیسے پیچھے قومیں تباہ ہو گئی. تو جس چیز کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تباہی کی چیز بیان فرمایا اس کو ہم اپنے گلے سے لگانا چاہتے ہیں. بزرگ اور دوستو, اسلامی شکل و صورت اختیار کریں. یہ جو ہمارے بزرگ بار بار کہتے ہیں سنت اپنائیے, وضع قضا ٹھیک کیجیے, حضور کی سنتوں کے مطابق چلیے, یہ صاف کہنا چاہتے ہیں. غیر اسلامی لباس ترک کر دو, اسلامی لباس پہنو. اسلامی لباس پہننا, لباس آپ کو منع نہیں کرتا ہے آپ ڈگریاں لیں, لباس آپ کو منع نہیں کرتا ہے آپ اونچے عہدوں پر پہنچ جائے. انسان اللہ اکبر, شرم کی بات ہے. ایک انسان جس نے وہ نوبل پرائز دیا تھا, ڈاکٹر رمن اس کا نام ہے, اللہ مجھے معاف فرمائے اس طرح کے مجمع میں اس طرح کا تذکرہ کرنا, لیکن صرف سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں, ڈاکٹر رمن پہلا انسان ہے رسائل کا جس کو نوبل پرائز دیا گیا. صافا باؤنڈ کر کے گیا تھا وہ سوئٹزرلینڈ وہ نوبل پرائز دینے کے لیے, اور جب اخباری نمائندوں نے پوچھا جناب یہ صافا پہن کر کیوں, پگڑی پہن کر کے کیوں آئے ہیں, اس نے کہا کہ لگے میں نے سوچا نوبل پرائز دیتے دیتے میرا دماغ زیادہ بڑا ہو جائے گا, تکبر ہو جائے گا, میں نے سر کو باندھ کر کے رکھا, زیادہ بڑا نہیں بننا. اخبار نے ہمارے کہا ہوشیار تو اس نے کہا اس نے صحیح جواب نہیں دیا. جس ہوٹل میں ٹھہرا تھا وہیں پہنچ گیا, کہنے لگے آپ صحیح بات بتائیے آپ نے پگڑی کیوں پہنی, کہنے لگے میں پگڑی نوبل پرائز دینے کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں اپنے تشخص کو ختم کر کے نوبل پرائز, میں اپنے امتیاز کے ساتھ آؤں گا, اپنی قومی نشانی لے کر کے آؤں گا, پھر نوبل پرائز دوں گا. غیرت کی بات تو یہ ہوتی ہے. تو اونچے سے اونچے عہدے پر پہنچے اسلامی لباس کو نہیں روکتا. ڈاکٹر اقبال مرحوم نے پوری قطع کہا ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کیا کہ جب مغرب والوں کو تم ترقی کرتے ہوئے دیکھتے ہو یہ مت سمجھ لو ننگی ٹانگوں کی وجہ سے انہیں ترقیاں کی ہیں, ہاتھوں کو سرخ کرنے کی وجہ سے انہیں ترقیاں کی ہیں, پینٹ شرٹ پہننے کی وجہ سے انہیں ترقیاں کی ہیں. اقبال مرحوم نے کہا ہے یہ امامہ آپ کو ترقی سے روکنے والا نہیں, یہ جامع آپ کو ترقی سے روکنے والا نہیں, ترقیاں جو ہیں وہ علم ہنر کی بنیاد پر ہیں. علم ہنر کہیں نہیں ہے, فیشن ان کا اپنانا, ان کا فیشن اپنائیں گے اور سمجھیں گے ہم ترقی کر رہے ہیں, پڑھائی کہیں نہیں, لڑکا زیرو ہے اور سب سٹائل دیکھیں گے تو سبحان اللہ. یہ جو ہاتھوں میں ادھارے باندھے جاتے ہیں, یہ جو کانوں میں بالیاں پہنی پہنائی جاتی ہیں, یہ جو فاسق و فاجر لوگوں کے بالوں کے سٹائل اختیار کیے جاتے ہیں, سب غیر اسلامی ہے. یقیناً کڑوا لگے گا لیکن بہرحال حق یہی ہے. اگر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تشریف لائیں گے اس کو پہچان کر کہیں گے یہ میرے طریقے پر ہے, یہ یہودیوں کے طریقے پر, یہ میرا لباس پہنے ہوئے یا میرے دشمنوں کا لباس پہنے ہوئے. خدا نے فرمایا لتتبعن سنن من کان قبلکم, مجھے معلوم ہے کہ تم ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے لگو گے جو تباہی کی طرف گئے ہیں, حتیٰ کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے اگر ماؤں کے ساتھ بدکاریاں کی ہوں گی تم بھی وہی کام کرو گے, یعنی اتنا مسلمان جو ہے وہ دین سے دور ہوتا جائے گا. بس اللہ معاف فرمائے, سورج حال یہاں وہ پہنچ چکی ہے کہ لڑکوں نے اپنی بہنوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے. بزرگ اور دوستو, اسلامی شکل و صورت اپنانا اور اسلامی لباس اختیار کرنے کا عہد کر کے یہاں سے جائیں اور دین سیکھنے کی کوشش کریں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, برحمت کیا ارحم الراحمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لم نجمع عظامہ بلا